الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ مضمون چل رہے ہیں جس میں آداب زندگی کا بیان ہے، مختلف شب و روز کے جو معمولات یومیہ ہیں، آسان آسان اور سہل، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آداب زندگی ہمیں سکھائے گئے ہیں اس سے متعلق مضمون چل رہا ہے. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اور آپ کسی محفل میں آتے ہیں تو جتنی ہماری طلب ہوگی، جتنی ہماری پیاس ہوگی، اسی کے بقدر اللہ تعالی ہمیں نوازتے ہیں. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اسے سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالی سے راہ ہدایت مانگتا ہے، اپنی اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالی بھی ضرور بالضرور اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مختصر سی دعا کرتے تھے لیکن طلب اتنی سچی تھی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک صالح دوست کی ہم نشینی عطا فرما. تو اس دعا کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی. تو انسان میں اگر طلب سچی ہوتی ہے اور کوئی موقع اس کو مل جاتا ہے جہاں اس کی نفس کی اصلاح ہو سکے، تو انسان جتنی زیادہ طلب لے کر آتا ہے اتنے ہی زیادہ سیراب ہو کر جاتا ہے، اور اپنے اندر عاجزی، انکساری، تواضع یہ انسان جتنی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ جتنے اعمال کرے گا تو اس کی زندگی کے اعمال میں برکت نصیب ہوتی ہے. ایمان ہے، پھر اعمال ہیں، پھر اخلاق ہیں. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ بندہ اگر محنت کرے اور اپنی زندگی میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایمان تو نصیب ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہوں، پھر اعمال کے ساتھ اخلاق بھی ہوں، اور زندگی سنوار کر گزارے، تو بہت زیادہ اپنی زندگی میں لطف محسوس کرتا ہے، اور سنت بھری زندگی ہو، راحت اور آرام والی زندگی ہو، ایسی پرامن زندگی بسر کرتا ہو کہ اس کی ذات سے کسی اور کو رتی برابر کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، تو ایسا انسان کامیاب اور کامران ہے. انسان تصور کرے کہ روز محشر جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ 1000، 1500، 1200، 1500 افراد کا مجمع ہو، ایک لائن کھڑی ہو پیچھے حقوق والوں کی، بہت دور تک قطار دکھائی دیتی ہو، زندگی جو انسان نے 60-70 سال کی گزاری ہے اس میں مختلف حق تلفیاں کی ہیں، اگر یہ سارے حقوق والے اس کے ساتھ جھمگٹا بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ آ جائیں تو کس کس کو انسان نمٹائے گا؟ اور وہاں کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا حق دلوائے بغیر اس بندے سے چھٹکارا نہیں دلائیں گے، اور وہاں کوئی درہم و دینار، کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے، وہاں کے درہم و دینار ہی اعمال ہیں. وہاں اگر کوئی مجمع، کوئی جمع غفیر کہ جن کی حق تلفیاں کی ہوں، وہ اگر ساتھ میں آ گیا اپنا حساب کتاب مانگنے کے لیے، تو انسان نہیں نمٹا پائے گا. اس لیے زندگی ہے، اللہ پاک نے ہوش دیے ہیں، موقع دیا ہے، جس کسی سے تعلقات ٹوٹے ہوں انسان جوڑ لے، حق تلفی ہوئی ہو حق کی ادائیگی کر دے، اللہ تعالیٰ کے حقوق چھوڑے ہوں ان کی ادائیگی میں لگ جائے، اور بندوں کے حقوق ہوں ادائیگی کر سکتا ہو کر لے، نہیں تو معافی حاصل کر لے. بزرگان دین فرماتے ہیں زندگی کی بہت ساری نمازیں اس کے ذمے قضا تھی، روزے اس کے ذمے قضا ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی. اب اگر اس کو احساس پیدا ہو گیا عمر کے کسی بھی حصے میں، اس میں بھی اگر اس نے اپنا حساب کتاب لگایا کہ میرے ذمے نمازوں کا 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 20-25 سال کا حساب باقی ہے، کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یا فلاں فلاں اوقات میں بالکل غافل تھا، اتنے زمانے کی نمازیں مجھ سے چھوٹی ہیں، ان کا حساب لگا کر اگر وہ ایک ڈائری بنا لے، اپنی نمازوں کی قضا شروع کر دے، روزوں کا اندازہ لگا لیا کہ اتنے سال کے روزے میں نے ہڑپ کیے ہوں گے، وقت کے ساتھ اس نے ادائیگی شروع کر دی، اسی طرح دیگر معاملات ہیں، اگر اس نے عمر کے جس حصے میں بھی حقوق کی ادائیگی شروع کر لی ہو اور زندگی نے وفا نہ کی کہ وہ حقوق سارے پورے ادا کرنے سے پہلے ہی ملک الموت آ گئے اور زندگی تمام ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کی اس محنت میں بھی
اللہ پاک اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دیں گے کہ اس نے اپنے طور پر ادائیگی کی ترتیب شروع کر دی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا، ذمہ اگر قضا نمازوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا تو اس نے بھی ترتیب اپنی نمازوں کے ساتھ اوقات بنا لیے تھے جس میں قضا نمازیں پڑھتا تھا، جس میں وہ حقوق کی ادائیگی کرتا تھا، لوگوں کے قرضے اگر اس کے ذمے ہیں تو جس کسی سے معاف کرا سکتا ہو معاف کرا لے، نہیں کرا سکتا تو کم از کم کوئی ترتیب ایسی بنائے، لاکھوں کا قرضہ ہے تو ہزاروں میں اتارنا شروع کرے، ہزاروں کا قرضہ ہے تو سینکڑوں میں اتارنا شروع کرے، ایک ترتیب بنا لے، کوشش تو کرے، نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے اور پھر آنکھ بند ہو گئی، حقوق اللہ بھی ساتھ میں ہیں، حقوق العباد بھی ساتھ میں ہیں، بوجھ لے کر چلا گیا تو پھر آخرت میں پھنسے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے بندوں کو زندگی دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کا قصہ، کہ آج تو سودا تھا بن دیکھے، اور کل جو سودا ہوا دیکھ کر آنے کے بعد تو ہر چیز کا قیمت اور ریٹ بڑھ گئے تھے۔ آج اللہ پاک نے ہمارے لیے معاملات آسان رکھے ہیں، معاملات کو سلجھانا آسان ہے، تعلقات کو نبھانا آسان ہے، رشتے ناطے بنانا آسان ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی والی وارث پیچھے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ذمے کیا کیا حقوق ہیں، ہر انسان اپنی ذات کے معاملات خود جانتا ہے، تو اس کی ادائیگی کی فکر ہو اور اپنے اندر جتنی بھی زیادہ انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہو عاجزی انکساری کا پیکر بنتا جائے، گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، احساس برتری نہ ہو۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ صرف آخرت کے اوپر ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی نقد ثمرہ اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ شاید جو میں نیکیاں کر رہا ہوں، جو میں عبادت کر رہا ہوں، جو بھی میں نیک کام کر رہا ہوں، ان کا نتیجہ اور ثمرات، ان کا نفع اور نقصان شاید آخرت میں ادھار ہی ادھار ہے۔ فرمایا کہ ادھار کے ساتھ ساتھ نقد بھی صلہ ملتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو بھی بندہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ہم اس زندگی میں بھی اس کو بڑی پاکیزہ مبارک پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، گندم از گندم برویت جو زجو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم کو اگر زمین میں بوگے تو گندم ہی کا پودا اگے گا، جو کو اگر زمین میں بوگے تو جو کا پودا کاٹو گے۔ تو فرمایا کہ گندم سے گندم کو اگایا جاتا ہے، جو سے جو کو اگایا جاتا ہے، مکافات عمل یعنی رد عمل سے غافل مت ہونا۔ نیکی کا بیج بوگے تو نیکی کا پھل کاٹو گے، بدی کا بیج بوگے تو بدی کاٹنی پڑے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت کرے گا، جیسا بیج لگائے گا ویسے ہی ثمرہ و پھل وہ کاٹے گا۔ تو فرمایا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اعمال کا نفع اور نقصان، اعمال کی جزا اور سزا اور چیزوں کے نتائج و ثمرات صرف ادھار ہی ادھار ہیں۔ فرمایا کہ نقد بھی بندے کو صلہ ملتا ہے، اور ان میں سے دو بڑے بڑے فائدے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نقد نتیجہ دنیا میں اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید بن جاتی ہے، جس کو رجا کہا جاتا ہے، بخشش کی امید، رحمت کی امید، کہ جب نیکی کی توفیق مل گئی تو بندے کو نقد انعام اللہ تعالیٰ سے جو نصیب ہوتا ہے وہ رجا اور امید کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید بن جاتی ہے کہ جس اللہ پاک نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لیں گے، جب قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار بھی فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے برخلاف جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کبھی نقد نتیجہ یہاں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے ظلمت اور وحشت میں، بے چینی اور بے قراری میں، ظلمت اور کدورت میں انسان کی زندگی بے چین اور بے سکون، عجیب ایک حیرانی اور وحشت اس کی زندگی میں چھا جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کا نتیجہ وہ رجا اور امید کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بدی کا نتیجہ وہ ظلمت اور وحشت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آخرت کا ثواب اور عذاب وہ تو ہے اپنی جگہ، جو ادھار ہے اور ملنا جس کا یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان نیکی کا بدلہ اور نیکی کا پھل اچھائی کی شکل میں پاتا ہے کہ رجا، اللہ تعالیٰ سے امید بن جاتی ہے، رحمت کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور نمبر دو فرمایا کہ نیکی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نقد دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، نیکی کے ذریعے ہی بندہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلقات جوڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نماز ہٹا دیں زندگی سے، زکوٰۃ ہٹا دیں، روزے ہٹا دیں، عبادت تلاوت اپنا ذکر و اذکار، صدقات خیرات اور یہ جتنے بھی عبادات ہیں ان کو ہٹا دیں، تو پھر کیا چیز بچ جاتی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا ثبوت دے؟ تو فرمایا کہ بڑا انعام جو نقد ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق انہی عبادات اور نیکیوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے استوار ہوتے ہیں کہ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی جوڑ رہی ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات خیرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور تعاون کر رہا ہے، جتنے بھی نیکیوں کے اعمال ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، عفو و درگزر سے کام لے رہا ہے، ان اعمال کے ذریعے دوسرا نقد انعام جو دنیا میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، نگاہ رحمت سے گرتا ہے، ظلمت اور وحشت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر، مختلف گناہوں کے انجام بیان فرمائے خطرناک ترین، ان میں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، پستیوں میں جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ انسان کی بھول ہے کہ سمجھے کہ شاید اعمال نیکی اور بدی ان کے ثواب اور عقاب یہ خالی آخرت ہی میں ملیں گے، فرمایا کہ نہیں، دنیا میں بھی نقد نتیجہ اور ثمرات ملتے ہیں، دنیا میں بھی نقد انعام ملتا ہے، تو نیکی کے دو بڑے انعام یہ ہیں کہ بندے کو اپنی نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک امید لگ جاتی ہے، بخشش کی ایک آس لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر دوستی اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے اپنی بخشش اور مغفرت پا لیتا ہے، اور گناہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گرتا ہے، ظلمت اور وحشت اور کدورت میں دھنستا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بندہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کو اپنائے، ایمان، اعمال، اخلاق، ان کے سوار اور درستگی کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے بڑے خلفاء حضرت مولانا خیر محمد جالندری اور حضرت مولانا یہ اپنا لاہور کے اندر حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ، جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی اور خیر المدارس کے بانی مبانی، دونوں حضرات بڑے بڑی اپنے وقت کی شخصیات ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء ہیں، لیکن اتنی زیادہ علمی خدمات انجام دینے کے باوجود رات دن قال اللہ قال رسول اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے مراکز قائم کرنے کے باوجود حالت یہ تھی اپنی عاجزی، انکساری اور تواضع کی، کہ ایک دن دونوں نے گفت و شنید کی اور کہا کہ یار جب حضرت کی محفل اور مجلس میں جاتے ہیں لگتا ہے جیسے کوئی بیل آ گیا، میں اپنے آپ کو بیل لگتا ہوں، سارے تو مجھے انسان دکھائی دیتے ہیں، میں لگتا ہے سب سے زیادہ گھرا پڑا اور بے وقت مجھے اپنی ذات لگتی ہے، تو دوسرے نے فرمایا کہ یہی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، تو ان دونوں حضرات جو وقت کے بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ منجے ہوئے اور دوسرے حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، دونوں حضرات نے بات چیت کی اور کہا کہ حضرت کی محفل اور مجلس میں جاتے ہیں، جب حضرت باتیں کرتے ہیں، وعد و ارشاد کی محفل ہوتی ہے، اصلاحی نشست ہوتی ہے، اس میں جب جاتے ہیں تو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ یار یہ تو میری بھی ہوتی ہے، دونوں نے کہا کہ اب کے جب حضرت کے بیان میں جائیں گے تو اپنی کیفیت حضرت کے سامنے رکھ دیں گے، اگلا جب موقع آیا حضرت کی محفل اور مجلس میں گئے اور اپنی کیفیت رکھی، جب تنہائی میں خلوت میں ملاقات ہوئی کہ حضرت آپ کی محفل اور مجلس میں آتے ہیں لگتا ہے جیسے کوئی بیل آ کے بیٹھ گیا، بالکل اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ مسکرائے، فرمایا کہ حقیقت حال بتاؤں تو اس وقت میں واضح ارشاد کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میری بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ سب مجھے اپنے سے اعلیٰ اور برتر دکھائی دیتے ہیں، سب سے زیادہ کمتر مجھے میری ذات نظر آتی ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو ایک طرف ساری زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں لیکن اپنی ذات کی طرف جب توجہ ہوتی ہے تو بالکل مٹے ہوئے، اور یہ کوئی زبانی لفاظی کرنے والے حضرات نہیں تھے، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کی محنتیں، مجاہدے، قربانیاں رنگ لائی ہیں، اور اللہ پاک نے ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیے ہیں، اور بڑے بڑے ادارے آج بھی ہرے بھرے، تر و تازہ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے علم کے تشنگان وہ اپنی پیاس بجا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کو ایسا مٹایا ہوا ہے، ایسے منکسر المزاج بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے انسان نیکی بھی کرے لیکن نیکی کر کے گھمنڈ نہ کرے، نیکی کا غرور بھی بڑا خطرناک ہے، نیکی کر لی اور اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ بیٹھے، ساری محنت پہ پانی پھر گئے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رؤیت العمل اور خود پسندی، کہ نیکی کی نمازیں پڑھ لیں، عبادات کر لیں، رمضان میں لگن کے ساتھ خوب عبادت کی توفیق مل گئی، پھر انسان سمجھنے لگ جائے کہ بہت بڑا ولی ہے، کامل بن گیا میں، شاید مجھے ولایت مل گئی. اس طرح کی سوچ بھی انسان کے اعمال کے اندر جہاں خود پسندی آ جائے، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگے، عبادت گزار سمجھنے لگے، بہت متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگے، اور جہاں اس کی نگاہ کے اندر دوسرے لوگ گرے ہوئے محسوس ہونے لگے، بے نمازی ہیں، فلاں ہیں، دماغ ہیں، ایسی ویسی، جہاں حقارت کی نگاہ اس کی جاری ہونے لگی، سمجھ جائے کہ اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا. اس لیے محنت بھی کرنی ہے، اپنی محنت کو چھپانا اور بچانا بھی ہے، اس کے ڈھنڈورے نہیں پیٹنے. رات تہجد میں جب میں اٹھا، اس وقت مجھے آپ کا خیال آیا، میں نے آپ کے لیے بھی دعا مانگ لی. ابے بھائی، آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ اپنے تہجد کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کریں؟ بہت سی عبادات وہ ہیں جو بندہ خفیہ کرتا ہے، ان کو خفیہ رکھنا بھی چاہیے. ہر چیز کا ڈھنڈورا پیٹ کے رات کی وہ تنہائی کی عبادت بھی دن میں چرچے اور تذکرے کر کے دوسروں کو جتاتا اور بتاتا. یہ جتانا اور بتانا اگر تو کسی اصلاح کی نیت سے ہو، بات دیگر ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جتانا ہوتا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں. فرمایا کہ بندہ مومن اگر غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہو اور دعائیں مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے، لیکن نیت کا فطور اس کے اندر موجود ہے، اور سمرقند و بخارا سے وہ سفر کر کے گیا تھا، اور دل میں ہے کاش کے سمرقند و بخارا والے مجھے دیکھ لیں کہ مجھے بیت اللہ سے کتنا قرب نصیب ہوا کہ میں اس کے غلاف سے لپٹا ہوا ہوں. فرمایا کہ اس کا یہ تصور اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، کہ اس کا یہ لگنا لپٹنا بیت اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، وہ کہ وہ مخلوق کو دکھانا چاہتا تھا کاش کے سمرقند و بخارا والے دیکھ لیتے کہ مجھے کتنا قرب ملا. انسان عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. میں نے عرض کیا تھا جو عبادت خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، نقد تین انعام ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے. یہ عبادات بھی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں، بہت سی عبادات ایسی ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتی ہیں، اعلان کی جاتی ہے، نماز جیسی عبادت ہے. فرمایا کہ جماعت کے ساتھ سب جمع ہو جاؤ، اجتماعی کیفیت کے ساتھ ادا کرو، اذان ہو، بوازے بلند، اور پھر سارے جمع ہو جاؤ ذوق اور شوق کے ساتھ اور اہتمام شان کے ساتھ، صفے بنائی جائیں اور نمازیں ادا کی جائیں. اب یہ عبادت چھپ کر کرنے کی نہیں ہے، کھلے عام انسان کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس ذات کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے، اس کو میری عبادت پسند آ جائے. نمازوں کے اندر، عبادت کے اندر، جو عبادتیں کھلم کھلا اللہ پاک نے رکھی ہیں، قربانی کا عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنی بساط اور گنجائش کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھے جانور قربان کرو، اور جو تمہاری وسعت ہو مالی، اچھے سے اچھے جانور قربان کرو گے، اس کا بدلہ بھی اچھے سے اچھا پاؤ گے. اب اس میں انسان اپنی مالی وسعت کے مطابق اچھا سے اچھا، صحت مند، خوبصورت، اپنی گنجائش کے مطابق جو بھی جانور قربان کر سکتا ہو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں. اب وہاں پر یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ کی رضا جب مقصود ہو، اس صورتحال میں مجمع کثیر دیکھتا ہو یا تنہائی ہو، اس وقت پھر توجہ جب اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرف ہو، پھر کوئی اخلاص والا عمل ریاکاری میں تبدیل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اس طرح کسی عمل کو کرتے وقت اگر مخلوق نظر میں ہو تو یہ ریاکاری ہے، وہ عمل بیکار ہے. اسی طرح اگر لوگوں کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑ دیا تو یہ بھی ریاکاری ہے، لوگوں کی خاطر اس نے کسی کام کو چھوڑ دیا، یار اس وقت نہیں کرتا، اس وقت لوگ دیکھنے، چلو چھوڑو اس وقت نہیں کروں گا، تو یہ بھی ریاکاری کہ مخلوق کی وجہ سے یہ کسی نیکی کو کرتا ہے یا چھوڑتا ہے. خالق جب نظر میں ہو، کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جستجو ہو، اس کو خوش کرنا مقصود ہو، زندگی کا جو لمحہ اس کو عبادت کے لیے ملا ہے اور دل میں ایک داعیہ پیدا ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. دل میں جب کسی نیکی کا جذبہ ابھر رہا ہو، داعیہ پیدا ہو رہا ہے کوئی ذکر اللہ کرنے کا، زبان جاری ہونا چاہ رہی ہے، انسان سوچے چلو بعد میں فرصت سے یکسو ہو کر بیٹھ جاؤں گا پھر ذکر اللہ کروں گا، فرمایا کہ یہ داعیہ جو دل کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. بر وقت اگر اس کا استقبال کیا جائے، پیدا ہونے والے اس داعیے کو بر وقت اس کے اوپر لبیک کہا جائے اور اس نیکی کے اندر انسان لگ جائے، آنے والے مہمان کا اکرام ہوا. اور اگر اس وقت اس کو ٹال دیا، پھر یہ مہمان دوبارہ نہیں آتا. تو اعمال کے اوپر اللہ پاک نے مدار رکھا ہے، ایمان ہے، پھر اعمال ہے، پھر اخلاق ہے، اور فرمایا کہ اس کا نقد نتیجہ بھی ملے گا، آخرت کے انعام تو اپنی جگہ بدستور ہیں. تو انسان اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے، اصلاح نفس کے لیے جتنی طلب اور پیاس رکھتا ہے، اسی کے بقدر وہ اپنے اندر نفع پاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ دل میں کوئی سوال آیا، کوئی ایک خیال آیا، کوئی ایک شکوک و شبہات تھے، اور خود بخود اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں کہ بیان کے دوران، واعظ کے دوران، خود بخود انسان کے سوال کا جواب مل جاتا ہے. یہ ایک روحانی سلسلے ہیں، کہ جس کے اندر اللہ پاک آنے والوں کی طلب کے مطابق کوئی بات کہلوا دیتے ہیں کہ بندہ میرا طلب لے کر آیا ہے، ایک جستجو لے کر آیا ہے، اس کے سوال کا جواب فلاں موقع پر فلاں جگہ سے مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے مطابق جو بندہ بھی جتنی زیادہ اپنے اندر تڑپ رکھے گا، طلب رکھے گا، پیاس رکھے گا، اتنے ہی زیادہ قدر سے وہ سیراب ہوگا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ، جن کا تذکرہ میں نے کیا، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل تھے جامعہ اشرفی والے، فرمایا کرتے تھے کہ ہر محفل اور مجلس میں جب میں حضرت کی محفل میں جاتا تھا، کوئی نہ کوئی جو نئی بات مجھے سننے کو ملتی تھی، اسی دن سے میں اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا لیا کرتا تھا۔ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سننے کو ملی، عملی زندگی میں اپنایا تو مزید اضافہ ہو گیا، ترقی سے ترقی کرتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی یہاں جمع ہونا، مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں اور اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدر دانوں کو ہی قدر کے ساتھ جتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، قدر گل 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 قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر بل 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 شناست، قدر عنبر عنبری، جو جتنی زیادہ قدر لے کر آتا ہے، اگر کوئی سنار ہے سونے کی قدر و منزلت وہی جانتا ہے، جو جوہری ہے تو وہ ہیرے جواہرات کی قدر و منزلت وہی جانتا ہے، پھول کی قدر و منزلت پھول کی خوشبو کی اور اس کی خوبصورت کی قدر و منزلت بلبل جانتا ہے، اور عنبر جو قیمتی خوشبو ہے تو عنبر بیچنے والا جو عنبری کہلاتا ہے وہی اس کی قدر و منزلت جانتا ہے۔ تو نیکی کی قدر و منزلت بھی نیکوکار کے نزدیک ہوتی ہے، وہ کوئی بھی چیز سیکھنے کی سنتا ہے اپنے پلے سے باندھتا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل شروع کرتا ہے۔ تو یہ مختلف آداب زندگی ہیں جو پچھلے مضمون میں کئی ایک آپ نے سن لیے، لباس پوشاک سے متعلق اور آداب زندگی۔ آج جو مضمون آ رہے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ آداب طب، کہ انسان اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا تو اس میں علاج معالجہ کرانے کے لیے کیا آداب نبوی ہیں۔ یہ تقریباً سارے نچوڑ ہیں احادیث مبارکہ کے۔ اب چونکہ یہاں اس کو سہل کر کے آسان لفظوں میں عوام الناس کے لیے حضرت نے اس کو ملخص کر کے، مختصر کر کے، نچوڑ کر کے بیان فرمایا، اس لیے احادیث کے حوالے نہیں دیے، ورنہ ساری یہ تعلیم یہ احادیث مبارکہ ہی کا نچوڑ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوا دارو کرنے کی اجازت، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، علاج معالجہ کرو، اسباب اختیار کرو اور رجوع اللہ بھی کرو۔ تین چیزیں ہیں۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو تین چیزیں اپنائیں، دو رکعت نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رجوع کیا اور شفا کے لیے دعا مانگی، ساتھ میں علاج معالجہ بھی کیا اور کچھ صدقہ خیرات دے دیا۔ خدا نہ خواستہ چھوٹی یا بڑی کوئی بیماری آ گئی، سب سے پہلے رجوع اللہ، نماز کے ذریعے سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اپنے زبان سے، الفاظ سے، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ صحت دے، شفا دے، عافیت دے، یا اللہ سلامتی دے، یا اللہ کسی بھی آزمائش سے، مشکل سے بچا کے رکھنا۔ اپنے الفاظ میں بندہ اسی وقت سے مانگنا شروع کر دے، رجوع اللہ۔ اور دوسری چیز، اس بیماری سے متعلق جو بھی مناسب حال، جو اس کا علاج معالجہ ہے، طبیب کو دکھانا ہے یا اس کے مطابق علاج کے حساب سے دوا وغیرہ استعمال کرنی ہے تو وہ شروع کر لے۔ اور نمبر تین، آپ نے فرمایا کہ صدقے سے بیماریاں بھی ٹلتی ہیں اور مرض بھی دور ہوتا ہے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ تو یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جب بیماری آ گئی، رجوع اللہ ہو نماز کے ذریعے سے یا پھر دعاؤں کے ذریعے سے، یا اللہ عافیت دے دینا، بیماری سے بچانا، کمزور ہوں، برداشت نہیں رکھ سکتا۔ ایک بزرگ تھے، بیمار ہوئے، دوسرے بزرگ دیکھنے کے لیے آئے تو اتنا ہنگامہ مچایا ہوا ہے، مر گیا، ایک ہنگامہ برپا ہے، حالانکہ بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی۔ تو تھے بے تکلف، کہا کہ بیماری اتنی نہیں ہے، ادھم اتنا مچایا ہوا، پورا گھر شور مچا کے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہا کہ جلدی چلی جائے گی بیماری، اگر صبر کر کے پڑا رہوں گا نا، اللہ میں فرمائیں گے کہ اس میں برداشت ہے، اور زیادہ آزمائش لیں گے۔ ادھم مچایا ہوا ہے، شور مچایا ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ترس کھائیں، جلدی سے اس بیماری سے چھٹکارا ہو جائے۔ اور ایک اور بزرگ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے، وہ جب بیمار ہوئے، شدید بخار، شدید علیل ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی عیادت کے لیے جب گئے اور پوچھا حال احوال، تو اپنی بیماری کا جواب دینے سے پہلے دسیوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی گنوا دی۔ الحمدللہ، خیریت سے ہوں، ماشاء اللہ، دیکھنا بھی صحیح ہے، سننا بھی صحیح ہے، کھانا بھی صحیح کھا رہا ہوں، ماشاء اللہ، ہضم ہو رہا ہے، تقاضا بھی صحیح ہو رہا ہے، دسیوں انعام گنوا دیے، اور کہا بس تھوڑی سی یہ بیماری ہے، بس دعا کرو اس سے بھی جلدی چھٹکارا ہو جائے۔ تو بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ایک نے ادھم مچایا ہوا ہے کہ واویلا مچا دیا تاکہ جلدی سے اللہ تعالیٰ بیماری سے چھٹکارا دے دیں۔ ایک تھے بزرگ، اللہ والے، محبت میں آگے بڑھتے بڑھتے دعویٰ کر بیٹھے، یا رب، محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا، جس طرح چاہے تو آزما کے دیکھ لے۔ اللہ پاک نے صرف پیشاب بند کیا، ایک وقت، دو وقت، تین وقت تقاضا نہیں ہوتا. اب جیسے جیسے وہ شدت بڑھتی گئی، اب تڑپنے لگے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تو آ گیا. لیکن جب بے بسی ہونے لگی، فوراً بھاگے دوڑے، جو بچے تھے قرآن کریم کے پڑھنے والے مدرسے کے، ان کے پاس گئے، کہا اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، جو ایک جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا تھا محبت کا، اس میں سچا ثابت نہیں ہو سکا. دعا کرو اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تمہارے جھوٹے چچا کو معاف فرما دے، اور جس امتحان میں اس نے ڈالا ہے اسے نجات دے دے. بندہ دعویٰ تو کبھی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں فرمایا، اللہ میں سے ہمیشہ عافیت مانگو، جنگ و جدال، قتل و قتال یہ کبھی نہ مانگو، کوئی آزمائش، کوئی امتحان کبھی نہ مانگو. خدا نہ خواستہ جب آ جائے، اس سے دوری، اس سے عافیت کی دعائیں مانگو، اور اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرو. تو اس لحاظ سے بھی وہ محبت کا دعویٰ تو کر بیٹھے، لیکن اس کو نبھانے کے اندر جب وہ آزمائش میں پڑ گئے، سمجھ گئے کہ ایک ہی آزمائش ابھی آئی ہے، کسی ظالم جابر کے حوالے نہیں کیا، کسی درندے کے حوالے نہیں کیا، لیکن صرف ایک عمل ایسا ہوا کہ اس کی بندش نے چھکے چھڑا دیے، اور سمجھ گئے کہ اس کے لیے فوراً جب تک اللہ کے نیک بندوں کی سفارش نہ ہو، میں اس امتحان سے نکل نہیں پاؤں گا. ان معصوم بچوں سے دعا کرا رہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا تھا ایک شخص کے اوپر، جو درندوں نے چیر پھاڑ کر رکھا ہوا تھا. حضرت حیران ہو گئے، نیک انسان تھا اتنا، اس کا بے دردی کے ساتھ ٹکڑے پڑے میں بکھرے ہوئے. اللہ میاں سے پوچھا، اللہ میاں کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہو گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ پرخچے اڑ گئے اس کے. فرمایا کہ اس نے ہم سے ایک رتبہ اور مقام مانگا جو اس کی اوقات سے بڑھ کر تھا. ساری زندگی بھی لگا رہتا اس مرتبہ اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے مانگ بڑی اونچی رکھی، وہ رتبہ اور وہ مقام مانگ لیا جہاں تک اس کی اوقات نہیں تھی. اس درجے کو دینے کے لیے میں نے اس کو اس مرحلے سے گزار دیا، اس سخت ترین مرحلے سے گزرا، جس کے اوپر صبر کی وجہ سے اس کو وہ درجہ اور رتبہ اور مقام مل گیا. تو بعض دفعہ انسان کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتے، تو فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس کا دوا، علاج، معالجہ، تدارک کرنا، اس کے لیے میں نے بتا دیا سنت طریقے تین، رجوع اللہ، اور مناسب حال اس کا علاج، ڈاکٹر کو دکھانا، اس سے رائے مشورہ لینا، اس کے بتائے ہوئے نسخے کے اوپر عمل کرنا، پابندی کے ساتھ پرہیز جو اس نے بتا دیا اس کے اوپر عمل کرنا. اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑی چیز ہے، لیکن جب پرہیز آ جائے تو پرہیز بھی آپ نے فرمایا کہ نصف علاج ہے، یہ بھی حدیث مبارک ہے. فرمایا کہ اگر پرہیز کر لیا جائے تو آدھی بیماری کا علاج تو پرہیز ہی سے ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے بتا دیا شوگر ہے، آپ فلاں فلاں چیزوں سے احتیاط کریں، اجی اللہ پر بھروسہ ہے، کھاؤ، شہد بھی پی رہے ہیں، کھجورے بھی کھا رہے ہیں، میٹھا خوب دبا دب، تو پھر اللہ ہی کے رسول نے بتایا کہ پرہیز بھی کرو، پرہیز میں علاج رکھا ہے اللہ میاں نے. تو اس لحاظ سے بیماری آ گئی تو تدارک اس کا کیا جائے، علاج معالجہ کیا جائے، ساتھ میں صدقہ انسان دے دے، صدقے سے بیماری جلدی ٹل جاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ مریض کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرو. بیمار جب انسان ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، وہ کھا جتنا کھا سکتا تھا کھا لیا، جو پی سکتا تھا پی لیا، زبردستی اس کے اوپر جبر کرنا، اس کو مجبور کرنا، اور خواہ مخواہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا، تو فرمایا کہ یہ بھی نامناسب ہے. تو یہ آداب طب کے اندر فرمایا کہ دوا، علاج، معالجہ اس کی اجازت ہے، بلکہ شریعت میں ترغیب دی گئی ہے. اور دوسرے فرمایا کہ مریض کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرو. فرمایا کہ حرام چیز کو دوا میں استعمال مت کیا کرو. اور فرمایا کہ خلاف شرع تعویذ، گنڈا اور ٹوٹکا ہرگز استعمال مت کرو. گھروں میں خواتین کو پرانے ٹوٹکے ملے ہوئے ہوتے ہیں، بس ایرا غرا نتھو خیرا، کس نے بتایا، کہاں سے آیا، کچھ بھی نہیں پتا، بس وہ سنی سنائی باتوں پر جو بھی کسی سے سن لیا کرنے بیٹھ گئے. علاج معالجہ ہو، اور اگر کوئی انسان کو کوئی چیز پڑھنی ہو، کچھ کرنا ہو، تو مستند ذریعے سے جو چیزیں اس کو پتا ہو، مستند کوئی وظیفہ ہو، کسی مستند شخصیت کی طرف سے بتایا ہوا کوئی عمل ہو، اس کو انسان اپنا لے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پڑھنے میں کوئی اثر نہ ہو، قرآن و حدیث کی آیات میں یا احادیث کی دعاؤں میں کوئی اثر نہ ہو، ہر چیز میں اپنی تاثیر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات حسنین میں جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتے، کوئی طبیعت میں بگاڑ آتا، کلمہ فرماتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تین دفعہ فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تین دفعہ پڑھا، باقاعدہ دم فرماتے تھے. اور فرماتے تھے یہ وہ دم ہے جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد پر فرمایا کرتے تھے. تو دم، درود ہو، دم ہو، جو باقاعدہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، سورہ فاتحہ ہو، اس کے اندر تو باقاعدہ اپنے اثرات ہیں. جس طرح ایک بھلا چنگا انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر برا بھلا کہا جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، اس کے ماں باپ کو کچھ کہا جائے، تو یہ الفاظ ہیں صرف، ان الفاظ کے ذریعے سامنے والے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو الفاظ کے اندر اگر بگاڑ والے الفاظ کے اندر تاثیر ہوگی تو کیا سنوار والے الفاظ میں تاثیر نہ ہوگی؟ ایک شخص تھا جس کا گھر وہ سیدھا ہو رہا تھا اور وہ گراوٹ کا شکار تھا. اس کے علاقے میں کوئی اللہ والی نے خاتون تھی بڑی بھی, ان کے پاس گیا, کہا کہ میرے گھر کے شہتی ٹوٹ رہے ہیں, وہ سیدھا ہو رہے ہیں اور گھر کی چھت آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی ہے, گھر ڈھیر آئے, تو کوئی دعا کر دیں, کچھ مجھے بتا دیں کہ گھر میرا سالم رہے, ٹوٹنے سے بچ جائے. تو بڑی بھی نے ایک چھوٹی سی پرچی اس میں کچھ لکھ کر دے دیا, کہا یہ اپنے گھر کی شہتیر میں لگا لینا. مسجد قبا مدینہ منورہ, وہاں کے جو شیخ تھے, اب تو ان کو برطرف کر دیا گیا, تو ان کے درس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. فرمایا کہ وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے پرچہ لکھا, اس پہ کچھ لکھ کر دے دیا, کہا کہ اپنے گھر کے شہتیر کے اندر اس کو لگا لینا. وہ شخص لایا, اپنے گھر کی جو ٹوٹی ہوئی بلی تھی, لکڑی تھی, اس کے اندر لگا لیا. تو جیسا گھر جہاں جس کیفیت تک پہنچا تھا وہیں پر رک گیا, اور کئی سال گزر گئے, پھر اس میں مزید کوئی مخدوش نہیں ہوا. کئی سال کے بعد وہ بڑی بی کا انتقال ہو گیا. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح اس بڑی بی نے پرچی بھی کیا لکھ کے دیا تھا, کہ وہ جب سے لگایا تو گھر تو آہستہ آہستہ بوسیدگی کی وجہ سے نیچے آ رہا تھا, لیکن جب سے وہ پرچہ لگایا اس کے بعد سے رک گیا. دیکھوں تو صحیح کہ تھا کیا اس میں. تجسس کا کیڑا اس کے اندر کاٹا, اس کو اٹھارا, اس پرچے کو نکال کے لا کے روشنی میں باہر پڑھنے لگا کہ اس میں تھا کیا. لکھا تھا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, ادھر یہ پڑھ رہا تھا اور پیچھے گھر ڈھہ چکا تھا. ان اللہ, قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت لکھی تھی, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو گرنے سے اور تہس نہس ہونے سے روکا ہوا ہے. کس یقین کے ساتھ, کس اعتقاد کے ساتھ, کس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت لکھ دی, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بس یہ لکھا ہوا ہے, پرچہ وہاں لگا ہوا ہے, گھر جو کا تو رکا ہوا ہے, اور جہاں وہ پرچہ نکلا اور گھر دھرم تہس نہس ہو گیا. اس لحاظ سے کلام اللہ کے اندر تاثیر ہے, دعاؤں کے اندر تاثیر ہے. اپنے طور پر ٹوٹکے کرنا اور نئی عجیب عجیب چیزیں کرنا, یہ کرو وہ کرو فلا کرو نماغ کرو, ایسے ایسی ساری چیزیں ٹوٹکوں سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ خلاف اشارہ تعویذ گنڈے سے اور ٹوٹکے سے بچنے کی کوشش کرو, التو فالتو لا یعنی چیزوں میں انسان نہ پڑے. سورہ فاتحہ کا دم ہے, باقاعدہ صحابی نے کیا, سردار کو سانپ نے بچھو نے کاٹ لیا تھا, زہر اس کے اوپر اثر کر رہا تھا, 3 دن تک دم کیا اور باقاعدہ اس کے بدلے میں بکریوں کو ریوڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پوچھا, یا رسول اللہ ہم نے دم تو کیا. دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کیا پڑھ کے دم کیا, کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا تھا, اور اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی. تو کتاب اللہ ہو, حدیث مبارکہ کی ادیائے معثورہ ہوں, ان کے ساتھ انسان علاج کرے, دم کرے, خود پڑھے یا دوسرا پڑھ کر دم کرے, اس کا باقاعدہ اثر ہے. لیکن فرمایا کہ خلاف اشارہ تعویذ گنڈے اور ٹوٹکوں کو ہرگز استعمال مت کرو, کہ اس میں پھر شرک کا عنصر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نظر ہٹ گئی. کلام اللہ ہے, وہ تو اللہ ہی کا کلام ہے, احادیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول ہی کا بتایا ہوا کوئی دعا ہے, تو اس میں تو انسان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے, مستحکم ہوتا ہے, کہ دیکھو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کتنی تاثیر رکھی ہے اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں کتنی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور دیا کہ آپ نے جس کے لیے جو دعا دی, آنن فانن وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں. میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرا کر دوڑے, کسی نے پوچھا دوڑ کے کیوں جاتے ہو, کہا کہ حضور سے اپنی والدہ کی ہدایت کی دعا کرائی ہے, دیکھتا ہوں کہ دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں. اور جب پہنچے تو والدہ غسل کر رہی تھی, ایمان اسلام والا, اور پیار بھرے انداز میں کہا بیٹا میں آ رہی ہوں, تھوڑا سا انتظار کر. آئیں تو بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا, اور وہ ان کے دوڑ کی پہنچنے سے پہلے ہی وہاں وہ ہدایت کی دعا پہنچ چکی تھی, اللہ پاک نے ایمان ان کے دل میں اتار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں, آپ کے ان کلمات میں, آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک چیز میں بڑی تاثیر ہے. یقین اور دھیان ہونا چاہیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا قصہ, حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اپنے زندگی کے بالکل آخری بیانات میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی بی تھی, آئیں اور شکایت لائیں کہ بچی ہے, شادی کا موقع ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے مٹی کے 2-3 ڈلے اٹھا لاؤ. بڑی بی گئی, مٹی کے 2-3 ڈلے اٹھا لائیں, اور حضرت نے اس کو رکھا بند کر کے, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا اور فرمایا کہ جاؤ گھر لے جا کر کھول لینا. گھر لے جا کر جب کھولا دیکھا سونے کی ڈلیاں تھیں. حیران ہوں گے کہ سونے کی ڈلیاں اتنی بڑی بڑی, 3 مٹی کی ڈلیاں سونے کی ڈلیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں, لالچ میں آ گئی, جلدی سے گھر سے باہر نکلی, ادھر ادھر سے وہ مٹی کی ڈلیاں جمع کر کے اپنے دوپٹے میں کپڑے میں چھپا کے سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے, پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے, پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے, پھر جھانک کے دیکھتی تو مٹی کی مٹی. پڑھ پڑھ کے کافی دیر تک تھک گئی, پھر حضرت کے پاس چلی آئی, کہا حضرت یہ مٹی کی ڈلیاں, میں تو سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے تھک گئی اور یہ تو سونا بنتی نہیں ہے, آپ نے تو خالی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کی دی وہ سونا بن گئی. تو حضرت نے سمجھایا فرمایا کن چکروں میں پڑ گئیں، چھوڑو ان چیزوں کو، جو تمہیں دیا ہے نا اسی سے اپنا کام چلا لو، بہت ہے تمہارے لیے وہ، ان چکروں میں کہاں پڑ گئیں. دیکھیں سورہ اخلاص، بعض دفعہ یہ اعمال ہوتے ہیں بزرگان دین کا، اس کے اوپر ایک معمول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی اس کے اوپر گزرتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا جیتا جاگتا ہم نے معجزہ دیکھا، کرامت دیکھی، کہ بعض دفعہ بات چیت کرتے کرتے بات کر رہے ہیں، کوئی بھی آیا دم کر دیں، بس دم کر دیا، اسی دم کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اگلے کو شفا مل جاتی تھی. پیچھے پوری زندگی کا ایک مجاہدہ ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، انسان کے رات دن کا پڑھنے کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ چلتی ہوئی مشین ہے، ہر وقت ورد زبان اس کے اوپر ذکر اللہ جاری اور ساری ہے، کہ جس وقت بھی وہ دم کرتا ہے تو اس کے اندر کی ایک روحانیت سامنے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو کبھی کبھی امی ہنستی تھی، گھر میں ابا بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کوئی آئی ہیں خاتون بچے لے کر دم کرانا ہے، تو ابا نے کہا چلو اندر لے آؤ بچوں کو، اندر بلا لو، بچے آئے، ابا باتیں کرتے کرتے چھو 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 جاؤ بچے جاؤ، امی ہنستی تھی کہ پش پڑھ تو دو، ابا کہتے تھے ہو گیا دم، اور اسی پڑھنے پر اللہ پاک ماشاء اللہ بچوں کو صحت و شفا دے دیا کرتے تھے. کیوں؟ رات دن پڑھنا پڑھانا لگا ہوا ہے، ابا کے ہاتھ میں ہمیشہ اپنے بستر پر ہوتے تھے، تسبیح ہوتی تھی، ورنہ کتاب ہوتی تھی، چشمہ لگایا ہوا اپنی کتاب کا مطالعہ ہو رہا ہے، اور جب کوئی پسند کا واقعہ مل گیا اس کو باقاعدہ نشان لگا کے رکھتے تھے، رات عشاء کے بعد جب سب جمع ہوتے تھے پھر فرماتے تھے چلو ذرا ایک قصہ ہے بڑا زبردست سنو، پھر بیٹھ کے سناتے تھے، اکثر و بیشتر خود سناتے، ورنہ کبھی کبھی کسی کے ذمے لگاتے چلو بھائی تم ذرا سناؤ، بہت اچھا نصیحت آمیز قصہ ہے. تو یہ چیزیں بھی اثر رکھتی ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ دم کا اثر ہوا کرتا ہے. تو حضرت نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، مٹی سونا بن گئی، اور بڑی بھی پڑھ پڑھ کے تھک گئی اور سونا نہ بنا. جب شکایت لے کر آئیں تو حضرت نے فرمایا کہ ان چکروں میں پڑ گئیں، جاؤ اپنا کام کرو، جو تمہیں مل گیا اسی سے اپنا کام کرو، سمجھا بجھا کے بھیج دیا. اور جب بڑی بھی جانے لگی تو فرمایا سورہ اخلاص تو تم نے پڑھ کر دم کی، کاش کہ زبان بھی فرید الدین کی ہوتی. بندے بندے کا فرق ہوتا ہے، اعتماد اعتماد کا، اور بندے کی قربانیوں قربانیوں کا فرق ہوا کرتا ہے. حضرت اقدس رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہماری آخری زندگی کے ناز و نعم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ٹھاٹ باٹ دے دیے، خوب ماشاءاللہ کر و فر دیے، نعمتوں کی بارشیں ہو گئیں، لوگوں کو ہمارے قربانیوں کا دور نہیں معلوم کہ کن دور سے گزر کر ہم آگے آئے ہیں. اکثر و بیشتر جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی زندگیاں بڑی مجاہدوں والی، آزمائشوں والی، سختیوں والی، تلخیوں والی، اور سخت حالات سے گزر کر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کی اور فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے عروج کے ساتھ دنیا سے منتقل ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہماری المیہ کی نعمتوں کی بارشیں تو دیکھتے ہیں، پھر حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، انہیں ہمارا ماضی نہیں معلوم کہ ہمارا ماضی ہم نے کس طرح گزارا ہے. حقیقت یہ کہ بندے کی زندگی کی ایک محنت ہوتی ہے. تو بہت سارے بزرگوں کو اپنے معمول ملے ہوتے تھے کہ وہ ایک معمول کو اس اہمیت کے ساتھ انجام دیتے تھے کہ وہ ان کا ایک عمل بن جاتا تھا. کسی کا سورہ اخلاص، کسی کا آیت الکرسی، کسی کی آیت کریمہ، کسی کا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قدر ایک کثیر تعداد تک وہ پہنچ چکا ہوتا تھا کہ وہ ایک عمل بن گیا کہ جب وہ پڑھ کر کسی پر دم کیا یا وہ پڑھ کر دعا مانگی تو وہ کام ہو جایا کرتا تھا. اور اس کی مثال بڑی آسان سی ہے، فرمایا کہ ہر عمل جو انسان اپنی زندگی کا معمول بنائے وہ پھر جب بنا لیا اس کو پھر اس میں ناغہ نہ آنے دے. ہمارے بھی شب و روز کے جو روزانہ کے معمولات زندگی ہیں اس میں ناغہ اور تعطل نہ آئے. فرمایا کہ ڈوری ہے، اس ڈوری میں موتی انسان پھرو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، یہ پورے ہر روز ہم اپنے معمولات کے موتی اس ڈوری میں پھرو رہے ہیں. جس دن ناغہ آ گیا وہ ڈوری ٹوٹ گئی، وہ پرانی بھی محنت ساری ضائع چلی جائے گی، ناغا نہ آئے. تھوڑا عمل ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، سو کی تعداد کے اندر بھی اگر کوئی عمل اس نے اپنا بنایا، معمولات بنائے، تو پھر اس میں ناغا کیے بغیر جب وہ اس کو مستقل بنا کے رکھتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں 313 دفعہ استغفار کا معمول انسان بنا لے، ویسے تو 100 دفعہ سے شروع ہوتا ہے اور 1000-1200 تک بھی جاتی ہے تعداد، لیکن اگر کم از کم معتدل مقدار 313 دفعہ استغفار کی روزانہ کی بھی مقدار بندہ بنا لے، کسی بھی کام میں اس کو رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا. یہ مقدار جیسے جیسے روز بروز بڑھتی جائے گی آگے اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیتا ہے اور کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے، یا استغفر اللہ العظیم پڑھے، یا استغفر اللہ ربی پڑھے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر ترین استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، متعدد مختلف قسم کے کلمات استغفار کے آئے ہیں. جتنا زیادہ انسان اس کو اپنا معمول بنائے گا، جیسے جیسے وہ تعداد بڑھتی جائے گی، استغفار کی عمارت جتنی بلند ہوگی اتنے ہی زیادہ فتوحات کے دروازے اس پر کھلتے چلے جائیں گے. ایک چیز انسان معمول بنا لے پھر اس میں تعطل نہ آنے دے. ہمارے وہ والد ماجد کے دوست بزرگ جو مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، مولانا ساجد صاحب، فرمایا کرتے تھے کہ معمولات کو اپنا پورا کرنا ضروری سمجھو. اور اس کی مثال دیتے ہیں جیسے مرغی انڈے سینکتی ہے. اگر نماز ہے، تلاوت ہے، اپنے ذکر و اذکار کے معمولات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کرنی ہے، وہ ایسی مستقل بنیادوں پر ہو. فرمایا کہ مرغی جب اپنے انڈے سینکتی ہے 21 دن میں اس کے چوزے نکلتے ہیں. فرمایا کہ وہ جب بیٹھ گئی نا، جب تک چوزے نہیں نکلیں گے وہ اٹھتی نہیں ہے. ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن، تو وہ دانا کھانے تک کے لیے بھی نہیں اٹھتی، بیٹھی رہتی ہے پورے پورے وقت. اٹھی تھوڑی دیر، اس نے اپنے ادھر پیشاب پوٹی کیا، دانا وانا کھایا، پھر آ کر انڈوں پر بیٹھ گئے. پورا دن، اپنی پوری زندگی، ساری توانائی وہ انڈوں پر صرف کر دیتی ہے. فرمایا کہ اس مستقل مزاجی کا نتیجہ اس کی محنت پھر رنگ لاتی ہے کہ 21 دن بعد اس کے چوزے زندہ تابندہ نکل کر آ جاتے. اب اگر دو چار دن وہ بیٹھی، اس نے انڈوں کو سینک لیا، پھر ایک دن کا گیپ دے دیا کہ چلو تھک گئی، ذرا آرام کر لوں، ذرا سستا لوں، گھوم لوں، پھر لوں، پھر دو چار دن، پانچ دن بیٹھ گئی، پھر ایک آدھ دن اس نے گیپ دے دیا، یہ انڈے ضائع ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. تو اپنے معمولات کو بھی مستقل بنانے والا تو بزرگان دین کے بھی یہی معمولات تھے کہ جو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، پھر اس رسی کو ایسا مضبوط پکڑ لیا کہ اس میں ناغہ ہونے کا پھر سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. تو پھر حضرت نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مٹی کو سونا بنا دیا. اور بڑی بھی دسیوں دفعہ پڑھ چکی، تھک ہار کے واپس آئی ہیں اور وہ ناکام چلی گئی. فرمایا کہ سورہ اخلاص تو وہی ہے، کاش کہ زبان بھی فرید الدین کی ہوتی. تو جتنا زیادہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے معمولات کو اپناتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کلام اللہ میں، آیات مبارکہ میں، احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں جو وظائف ہوتے ہیں باقاعدہ منقول اور مستند، اس میں بڑی تاثیر ہے. خود مجھ سے ایک بزرگ عمر رسیدہ صاحب یہاں اپنے ان دو ستونوں کے درمیان میں ملے اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند تھے. کہا کہ مجھے کینسر ہوا تھا اور ابا جی کی وفات کے کئی سال کے بعد کی بات ہے، 2012 میں آپ کا یہ سال ہوا، ابھی 2022 شروع ہو گیا، تو 2-4 سال کے بعد کی بات تھی جب ابا جی کا انتقال ہوا. تو یہاں ملے، کہا کہ مجھے کینسر ہو چکا تھا اور کینسر میرا آخری اسٹیج پہ چل رہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے اسٹریچر پہ لٹا کر لائے تھے حضرت کے پاس دم کرانے کے لیے، کہ چلو ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا، حضرت جی سے دم کرا لیں. کہا کہ کس طرح مجھے اٹھا کر وہ لوگ لائے تھے، جب آپ کے گھر پر ہم پہنچے، حضرت نماز کے لیے نکل رہے تھے، ہم لوگ باہر کھڑے تھے انتظار میں، حضرت نکلے نماز کے لیے، گاڑی تیار کھڑی تھی، نکلنے کے بعد جب گھر والوں نے بتایا کہ دم کرانا ہے، کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پر ہے، تو حضرت نے دم کیا اور فرمایا کہ 313 دفعہ یا سلامو پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے، وہ خود بذات خود بتا رہے تھے. کہا کہ میں نے اسی دن سے اس کو معمول بنا لیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے میری بیماری دور ہونی شروع ہو گئی. اللہ پاک نے فضل فرمایا، فرمانے لگے دیکھیں اب میں بالکل صحیح سالم ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. خود اپنا ذاتی واقعہ، اللہ پاک کے کلام میں، اس کے نام میں، ہر چیز میں اپنی ایک تاثیر ہے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو حد سے زیادہ محبوب ہیں. اور محدثین فرماتے ہیں کہ محبوب ہونے کا مطلب حبیبتانی الی الرحمن ای محبوب. فرمایا کہ ان کا پڑھنے والا محبوب بن جاتا ہے قائلہما، جو ان کا کہنے والا ہوگا. کلمہ خود تو وجود میں نہیں آتا، اس کا کوئی تلفظ کرنے والا، اس کے لیے کوئی زبان چاہیے، کوئی انسان چاہیے جو اس کا تلفظ کرے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، لیکن ترازو میں بہت بھاری بھرکم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد بنانے والا اللہ میاں کا محبوب بن جاتا ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے والا اپنے ترازو کے پلڑوں کو بھر لیتا ہے، اور یہ نیکیاں اتنی بڑی ملتی ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا اس سے پر ہو جاتا ہے. تو یہ کلام ہی تو ہے، تسبیحات ہی تو ہیں، ذکر و اذکار ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اپنی ایک تاثیر ہے. یا ودودو، یا لطیفو، یہ ہمارے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. فرمایا کہ 100 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھا کرو. آپ حضرات بھی اس کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں، یا ودود، یا لطیفو. خود بھی انسان محبوب خلائق بنتا ہے، سامنے والا جو بھی اسے ملے گا وہ بھی محبت کے ساتھ ملے گا، سارے معاملات اس کے بنے رہیں گے. یا ودود یا لطیف، مجھے وظیفہ دیا انہوں نے، یا مؤخر، گناہوں سے دوری کے لیے، المیہ کا نام ہے مؤخر، پیچھے ہٹانے والا، پیچھے دھکیلنے والا، گناہوں کو پیچھے ہٹا دے یا اللہ، گناہوں کے جذبات کو پیچھے دھکیل دے، یا مؤخر 100 دفعہ، یا معز کا وظیفہ انہوں نے دیا، فرمایا کہ مغرب کے بعد 11 مرتبہ یا معز پڑھ لینے والا، اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں، عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اللہ کے ہر نام میں اللہ نے اپنی شان رکھی ہے. سبحان اللہ کی کثرت رکھنے والا وہ بھی عیوب سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، جو جتنا کثرت سے اس کا ورد رکھے گا اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عیوب سے پاک فرمائیں گے. الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا ورد رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوبیوں سے آراستہ فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کا ورد رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاشرے میں بلندی شان عطا فرماتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خزانوں میں سے ہے، فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا. اس کا ورد رکھنے والا وہ گویا کہ اپنے بہت بڑے خزانے کو محفوظ کر رہا ہے، اور گناہوں سے، برائیوں سے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو غرض یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہو، کوئی دعا ہو، جس کو انسان خود پڑھے یا پڑھ کر دم کرے، اس کا ثبوت ہے باقاعدہ. تو وہ جو دم درود اور جادو ٹونے اور ٹوٹکے اور یہ رقیہ وغیرہ کے جو ممانعت آئی ہوئی ہے، جس کو عام لوگ خالی و ذہن لوگوں کے سامنے رکھ کر ورغلاتے ہیں کہ تعویذ گنڈا شرک ہے، منع ہے فلاں ڈھیما کہ، یہ سارے زمانے جاہلیت کے شرکیاں ٹوٹکے تھے جن سے آپ نے منع فرمایا. باقاعدہ محدثین جب درس دیتے ہیں ساری تفصیلات سامنے آتی ہیں. یہ کنویں کی مینڈ کی کہیں سے پڑھ لی حدیث کہ فلاں فلاں مت کرو، وہ زمانۂ جاہلیت والی حدیثیں قرآن و حدیث والے دموں کے اوپر بھی فٹ کرتے، حالانکہ پورے پورے ابواب ہیں. یہ جو میں نے بتایا حضرت صحابی تھے جنہوں نے سورہ فاتحہ دم کر کے باقاعدہ پوری بکریوں کا ریوڑ لیا بدلے کے اندر، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں اچھا کیا، اس میں میرا بھی حصہ لگا لینا. باقاعدہ آپ نے بھی ہدیے میں اپنی بکریاں وصول کی. تو یہ قرآن کریم کے ذریعے، احادیث کی دعاؤں کے ذریعے سے دم درود کیا جائے، علاج معالجہ کیا جائے، باقاعدہ یہ ثابت ہے. لیکن وہ جو شرکیہ چیزیں ہوں یا ایسی چیزیں یا ایسی عبارات جو یہ عامرین پڑھتے ہیں یا جادوگر پڑھتے ہیں جس کا کچھ عطا پتہ نہیں، وہ پھر شرکیات میں چلی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ خلاف شرع تعویذ گنڈے اور ٹوٹکے سے ہرگز اجتناب کرو، کبھی بھی اس کا استعمال مت کرو. فرمایا کہ حتی الامکان معدے کی اصلاح اور حفاظت کا اہتمام کرو، تمام بدن درست رہتا ہے. معدے کے انسان، فرمایا کہ معدے میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، غذا، پانی اور سانس. تو انسان اتنا رکھے کہ ایسا نہ ہو کھا کھا کر پورا لبریز ہو گیا، پی پی کر پورا ٹینکر بن گیا، نہ اس میں اس کو کھانے کے لیے خوراک بھی اتنی ہو کہ بھوک ابھی کچھ باقی ہو چھوڑ دے. پیاس کے اندر بھی پانی اتنا پیے معتدل، پھر سانس لینے کے لیے اپنی گنجائش چھوڑے. 3 حصے ہونے چاہیے، کھانے کا، پینے کا اور سانس کا. حضرت لقمان حکیم کی نصیحت میں نے پچھلے مضمون میں عرض کی تھی، فرمایا کہ 4 چیزوں کی حفاظت کرو، ان میں سے فرمایا دل کی حفاظت کرو نماز میں. دل کو متوجہ رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، اپنے آپ کو متوجہ رکھو کہ حاضری صحیح ہو جائے، قبول ہو جائے. 2، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی حفاظت رکھو لوگوں کے مجمع میں. جب بیٹھ جاؤ نا، جیسی باتیں چل رہی ہیں تم بھی شروع ہو جاؤ غیبت چغلی اور طنز اور طانے اور طرح طرح کے تبصرے، وحیات اور خرافات، لغویات، فرمایا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرو لوگوں کے درمیان، مجمع کے درمیان. 3، فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، دل، زبان، نگاہیں. فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو دوسروں کے گھروں میں. جب کبھی مہمان بن کے کسی ضرورت کہتے ہیں، انسان کسی دوسرے گھر میں جاتا ہے نا، تو ادھر ادھر تانگ جھانک نہ کرے، یا اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کے آمنے سامنے جہاں پڑتے ہوں تانگ جھانک نہ کرے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی اور آنے والے نے جھانک لیا تھا، جھیری میں دیکھ لیا آپ نے کہ جھانک رہے ہیں. آپ باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں سلائی تھی جس سے آپ اپنے سر کی مانگ نکالتے تھے. فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ جھیری میں سے سلائی مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دوں، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، بہت نرم مزاج، بہت مشفق و مہربان. کبھی آپ شدید اور سخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن یہ غلطی اتنی بڑی تھی، وہ سلائی آپ نے فرمایا قریب تھا کہ میں جھیری میں سے یہ سلائی تمہاری آنکھ میں ڈال کے آنکھ پھوڑ دوں. گھر میں جھانکتے ہو، سخت تنبیہ فرمائی. اور اس کے بعد باقاعدہ وعید ہے کہ جو دوسروں کے گھروں میں جھانکتا کرے. تو فرمایا لقمان حکیم رحمہ اللہ نے کہ 1، اپنے دل کی حفاظت کرو نماز میں، زبان کی حفاظت کرو لوگوں کے مجمع میں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو دوسروں کے گھروں میں، اور 4، فرمایا اپنے معدے کی حفاظت کرو دسترخوان پر. جب دسترخوان پر بیٹھو تو یہ اپنا ہی پیٹ ہے، اس کی اصلاح سامنے رکھو. ایسا نہ ہو کہ ابھی کھا رہے ہیں، 1-2 گھنٹے بعد الٹی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، پھر وہ عمل کا رد عمل، ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہے، اور پھر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی پتہ چلا بدہضمی ہو گئی اور موشن شروع ہو گئے، ایسا نہ ہو، اعتدال کے ساتھ کھاؤ. فرمایا کہ حتی الامکان معدے کی حفاظت کا اہتمام کرو، تمام بدن درست رہتا ہے، اور اگر معدے میں بگاڑ ہوا تو تمام بدن میں بیماری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، یہ چیز آپ کو اتنی مقدار میں کھانی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے معدہ اس وقت کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی اعتبار سے وہ اس کا علاج تشخیص کرتے ہیں. فرمایا کہ جن بیماریوں سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور گھن کھاتے ہوں، خدا نخواستہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے پھر بہتر یہ ہے کہ لوگوں سے علیحدہ رہے تاکہ ان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے. باقاعدہ یہ تعلیمات نبوی میں ہے، اور آتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان کو کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی ایسا اس کا معاملہ ہے کہ دیکھنے والا ایک دم سے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تکلیف میں آ جاتا ہے. کل ہی ہمارا وہاں سفر تھا شاہپور چاکر کا، نوابشاہ اور سانگڑ سے درمیان سے جب گزرتے ہیں تو شاہپور چاکر آتا ہے، اندر جاتے ہیں تو وہاں پریم آباد ایک علاقہ ہے جہاں الحمدللہ وہاں مسجد کی تکمیل کا سلسلہ اختتام پذیر ہے. تو کل وہاں سفر میں ہم گئے تو وہاں بیچارے ایک شخص تھا جس کی ٹانگ کے اوپر کوئی چوٹ ووٹ لگی، زخم لگا، آدھی ٹانگ اس کی کٹی ہوئی تھی، اور وہ علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بیچارہ بے یار و مددگار تھا، اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے جاوید بھائی تھے. تو وہ ساتھی ان کا لے گیا کہ آپ حضرات آئے ہوئے چل کر دیکھ لیں، اس کا علاج معالجہ کرا دیں. تو کیفیت ایسی تھی کہ دیکھا نہیں گیا. الامان والحفیظ، جیسا زخم سڑ جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں بیچارہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں تو مجھے کم از کم آرام آ جائے، ایسی اذیت میں مبتلا ہے. خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو، یا کوئی ایسا زخم ہو، یا کوئی بھی ایسی بیماری کوئی لاحق ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہو، تو فرمایا کہ پھر مجمع میں نہ آئے، حتیٰ کہ جماعت کی نماز میں بھی شریک نہ ہو، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تاکہ اس کی ذات سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح فرمایا کہ بدشگونی وغیرہ کا ماننا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. نیک فالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، لیکن بس شگونی کے سامنے سے کتا گزر گیا، کالی بلی گزر گئی، کوا آ گیا، فنا ہو گیا، دھماک ہو گیا، بدفالیاں لینا یہ نامناسب. فرمایا یہ بھی ایک شرک کی قسم بن جاتی ہے. آخر میں فرمایا کہ نجوم اور رمل، یہ جو نجومی لوگ جو بتاتے ہیں تمہاری قسمت کا حال، یہ سب بھی فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی نجومے کے پاس گیا اور اپنی قسمت کا حال اسے دریافت کیا، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. باقی عبادات کا تو کیا کہنا، باقی زندگی میں جو اس کی نحوست آئے گی اس کا تو کیا کہنا، یعنی وہ عبادت جو فریضہ ہے جس کو وہ انجام دے رہا تھا. فرمایا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. نجومی کو کیا پتا، وہ خود اپنی قسمت کا حال نہیں جانتا، اور انسان جا کر اس سے لے اور کچھ پوچھے، اس نے گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بسا اوقات اس کو دیتے ہیں باقاعدہ پیسے دے کر اپنے حال معلوم کرتے ہیں. فرمایا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں. تو یہ آداب تھے جو بیان فرمائے. آگے انشاءاللہ مزید مرحلہ وار اور بھی چیزیں آتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے، ایمان اور اعمال اور اخلاق حسنہ سے مالا مال فرمائے، تمام خوبیوں سے آراستہ فرمائے، خامیوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچا کے رکھے، اور اپنی اصلاح نفس کی طرف اللہ پاک ہم سب کو توجہ نصیب فرمائے. بات یہ کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، انسان جو بھی چیز سنتا ہے سیکھتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اپناتا جائے، انشاءاللہ زندگی میں سوار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان کے زندگی میں کوئی چیز ایسی آ جائے جس میں اس کو رہبری اور رہنمائی نہ ہو، تو انسان جس کسی پر اس کا اعتماد ہو اس سے رہنمائی لے لے. کوئی دینی مشورہ ہے، کوئی دنیاوی مشورہ ہے، دنیاوی مشورے میں اس لائن کے جو لوگ ہیں، جو ماہرین فن ہیں، ان سے انسان رائے لے لے کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی رائے ہے، کیا آپ کا مشورہ ہے. اور دینی معاملے میں اگر کوئی کسی مسئلے میں انسان الجھ گیا، پتہ نہیں ہے، تو دینی رہبر اور رہنماؤں سے انسان رہنمائی لے لے، جس پر بھی اس کا اعتماد ہے ایک جگہ سے رہنمائی لے. بعض لوگوں کو یہ بھی بیماری ہے، یہاں سے پوچھا، وہاں سے پوچھا، وہاں سے پوچھا، پھر بتاتے بھی ہیں فلاں نے تو یہ کہا، دھماکے نے یہ کہا، فلاں نے. جب آپ کو کسی ایک پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر آپ پھر پوچھتے پھریں گے، پھر وہ فائدہ نہیں ہے. جس شخصیت پر، جس کسی بھی انسان کی جو بھی مقتدی اور پیشوا ہے، اس پر اعتماد ہونا، ایک جگہ سے انسان پوچھے پھر آنکھ بند کر کے عمل کرے، تو پوچھ لینے میں انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے، اچھا مشورہ مل جاتا ہے، آگے اس کو صحیح بات پتہ چل جاتی ہے، تو اس طرح سے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مل جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں سنوار دے اور اچھے اخلاق کا پیکر بنائے. ہمارے ساتھ خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، منظور فرمائے، ہم سب کا ظاہر اور باطن سنوار دے، اور یہاں جو ہم جم تھم کے بیٹھتے ہیں ہمارا بیٹھنا قبول ہو جائے، اور وہی دعا کہ جس اللہ نے اپنے گھر میں لا کر بٹھایا کر، اللہ پاک ہم سب کو ہنستا مسکراتا اپنے عرش کے سایہ میں بھی جگہ عطا فرما دے. خواتین جو ہمارے ساتھ ہیں وہ مغرب کی نماز میں بھی اگر جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتی ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری خواتین عام طور پہ گھروں میں ہی نماز پڑھتی ہیں، تو ان کو عام طور پہ ان طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اذان کا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر سنا تو اس کا جواب اللہ اکبر کہہ کر دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جواب اشہد اللہ الہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ، حیا علی الصلاۃ جب سنیں گے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ساتھ جواب دیں گے، اور حیا علی الفلاح کا جواب بھی یہی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. یہ تو اذان کا جواب ہے قولی. پھر عملی جواب ہوتا ہے کہ انسان اس پکار کے اوپر لبیک اور صادق کہتے ہوئے نماز بجماعت ادا کرتا ہے. مرد حضرات جماعت کے ساتھ، خواتین اپنے گھروں میں، اور اگر یہاں موجود ہیں تو جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز سے پہلے پھر دوبارہ اقامت ہوتی ہے، اس اقامت کے اندر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ میری بچی آئی ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ جب اذان شروع ہوئی تو بعضی خواتین نے اذان کے ساتھ نماز شروع کر لی، بعضی نے اقامت کے ساتھ نماز شروع کر لی، آگے پیچھے چل رہی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. تو اذان کے وقت میں خاموشی سے اذان کا جواب دیتے ہیں، اقامت کے وقت میں کھڑے ہو کر اقامت کے ساتھ بھی اقامت کا جواب دیتے ہیں، جب جماعت شروع ہوتی ہے امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں، اس وقت پھر امام کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھتے ہیں. پھر امام کے ساتھ شریک ہونے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق احادیث مبارکہ میں جن حضرات صحابہ کی انہوں نے ان کو احادیث و روایات کو لیا، اس میں سورہ فاتح ہمارے یعنی احناف کے نزدیک امام صرف وہ تلاوت کرتے ہیں اور مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش رہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، دیگر امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ، ان حضرات اکابرین کے ہاں باقاعدہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پیچھے والے، لیکن احناف کے ہاں صرف خاموش رہ کر ثنا پڑھ کے وہ امام کی تلاوت سنتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر امام کے ساتھ رکوع کریں گے، نماز پڑھیں گے، پوری آخر تک ساتھ ساتھ چلیں گے. وہ خواتین جن کو حج عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ تو حرمین شریفین میں نماز پڑھ کے ان کو اندازے ہو جاتے ہیں کہ جماعت میں کس طرح شریک ہوا جاتا ہے، لیکن جن کو جانا نہیں ہوا تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ نہیں معلوم، ترتیب نہیں معلوم، تو ایسے نہ ہو کہ آگے پیچھے اٹھک بیٹھک چل رہی اور اکڑم چکڑم ہو جائے، تو اس سے نماز خراب ہو. بہتر یہ کہ اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تو پھر تو انسان اپنے گھر جا کے پڑھ لے، پھر مسجد میں جماعت چل رہی اور اپنی الگ پڑھیں، یہ بھی افتراق اور انتشار نامناسب ہے. اور اگر جماعت سے پڑھنی ہے پھر امام کے ساتھ پڑھ لی جائے یکسوئی سے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ میں نے سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا. جو کچھ بھی کہلوایا سنوایا یا اللہ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کی زندگیوں کو سنوار دیجیے، ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے. اے الہ العالمین، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی آسان فرمائیے، حقوق العباد کی بھی ادائیگی آسان فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اعمال کے ساتھ اخلاق کی بھی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے، بد اخلاقی سے ہمیں بچائیے، زندگی ہماری پاکیزہ صاف ستھری گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہمیں نصیب فرمائیے، ہر خیر عطا فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. حاضرین اور حاضرات کی جو من کی مرادیں ہیں ارمانوں سے بڑھ کر پوری فرما دیجیے، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائیے، پریشان حال افراد کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنے اپنے ذاتی گھر کشادہ اور وسیع مکانات عطا فرمائیے، ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، تمام ضروریات و سہولیات کے ساتھ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، جو برسر روزگار دوام اور استحکام عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، گود بھر کے یا اللہ گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، جو صاحب اولاد ہیں ماں باپ کے لیے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، بے جوڑ رشتوں کو رشتے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ماں باپ کو اپنی اولاد کی رچ بس کے بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. جو بھی بے قصور قیدی ہیں یا اللہ سب کو رہائی نصیب فرمائیے. جن جن الجھنوں میں یا اللہ ہم گرفتار ہیں تمام الجھنوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائیے. قرضوں کے بہت سے خلاصی عطا فرمائیے، ہر قسم کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم فرمائیے، مسائل کو حل فرمائیے. اے الہ العالمین، عافیت دارین عطا فرمائیے، سعادت کاملہ سے مالا مال فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات کو زندہ کرنے والا بنائیے. آپ نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ مبارک لمحات میں دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، ان مبارک لمحات میں آپ کے منادی پکار کے لیے تیار کھڑے ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان مبارک لمحات میں بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر، پاک و صاف فرما کر واپس اپنے گھروں کو پلٹائیے. اے الہ العالمین، آئندہ زندگی بھی مبارک گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے، سعید اور سعادت مند بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرمائیے. یا اللہ جو جو بھی ہماری مرادیں ہیں تمام یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.